الکنایا ہی لفظ ارید به لازم معناه مع جواز ارادة ذلك المعنى نحو طویل النجاد اي طویل القامة وتنقسم باعتبار المكني عنه الى ثلاثة اقسام الاول كناية يكون المكني عنه فيها صفة كقول الخنصاء رضي الله تعالى عنها طويل النجاد رفيع العماد كثير الرماد اذا ما شتا كناية بين بھئی علم بیان میں آپ نے پڑھا تھا تشبیہ مجاز اور کنایہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، تشبیہ کا بیان بھی مکمل ہوا اور اس کے بعد مجاز کا بیان بھی مکمل ہوا، اب آخری چیز یعنی کنایہ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ بھئی کنایہ کی تعریف میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کنایہ کسے کہتے ہیں، کہ کوئی لفظ ذکر کیا جائے اور اس کے معنی کے لازم کا ارادہ کیا جائے، اس کے معنی کے لازم کا ارادہ کیا جائے۔ مثلا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زید لمبے قد والا ہے، اسی بات کو میں کنائے کے رنگ میں یوں کہوں گا کہ زید لمبی قمیص والا ہے، زید لمبی قمیص والا ہے۔ اور تو دیکھیے لمبی قمیص، اس کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم ہے، کیونکہ قمیص اسی شخص کی لمبی ہوگی جس کا قد لمبا ہوگا، لمبی قمیص کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم ہے۔ تو یہ ہے کنایہ۔ بھائی کنایہ تو کنایہ کے اندر بھی معنی غیر موضوع لہو کا ارادہ ہوتا ہے۔ دیکھو قمیص بول کر قد کا ارادہ کیا، حالانکہ قمیص کا لفظ قد کے لیے تو وضع نہیں ہے، تو یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا، معنی غیر موضوع لہو میں۔ مجاز میں بھی لفظ معنی غیر موضوع لہو میں یعنی غیر حقیقی معنی کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ کنائے میں بھی لفظ معنی غیر حقیقی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مجاز کے اندر جو معنی حقیقی کا ارادہ درست نہیں ہوتا، جبکہ کنایہ کے اندر معنی حقیقی کا ارادہ بھی درست ہوتا ہے۔ مجاز کی تعریف میں آپ نے پڑھا تھا کہ لفظ کو استعمال کرنا معنی غیر موضوع لہو میں، اور وہاں کوئی مانع ہو جو کس چیز سے روکے، معنی حقیقی کے ارادے سے، معنی حقیقی کے ارادے سے وہاں کوئی مانع ہونا چاہیے، یعنی وہاں پر معنی حقیقی کا ارادہ صحیح ہی نہ بنتا ہو۔ مثلا میں کہتا ہوں رأیت اسدا یرمی، میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا، اب یہاں اسد بول کر بہادر آدمی ہی مراد ہے، یہاں وہ جنگلی درندہ یعنی شیر کو مراد نہیں لے سکتے، اس لیے کیونکہ شیر تیر نہیں چلا سکتا۔ بھائی تو یرمی کا یہ قرینہ بتلا رہا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد لینا صحیح نہیں، تو مجاز کے اندر حقیقی معنی کا ارادہ صحیح نہیں ہوتا، جبکہ کنایہ کے اندر حقیقی معنی کا ارادہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کو کیا بتلانا چاہتا تھا کہ زید لمبے قد والا ہے، اور میں نے کیا کہا زید لمبی قمیص والا ہے، تو جملہ تو میں نے یہ کہا کہ زید لمبی قمیص والا ہے، لیکن ارادہ کس معنی کا، کہ زید لمبے قد والا ہے، لیکن اگر میں معنی حقیقی کا ارادہ کروں تو بھی وہ درست ہے، میں قمیص سے قمیص ہی مراد لے لیتا ہوں، زید لمبی قمیص والا ہے، دیکھو یہ معنی بھی صحیح ہے۔ بھائی صورت سمجھ میں آ گئی، تو کنایہ اور مجاز میں کیا فرق ہوا کہ مجاز کے اندر معنی حقیقی کا ارادہ وہاں پر صحیح نہیں بنتا، جبکہ کنایہ کے اندر معنی حقیقی کا ارادہ بھی صحیح بنتا ہے۔ تو کنایہ کے اندر بھی لفظ معنی غیر حقیقی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو معنی غیر حقیقی ہوتا ہے یہ معنی حقیقی کے ساتھ لازم ہوتا ہے، کس کے ساتھ، کے ساتھ لازم ہوتا ہے، جیسے لمبی قمیص کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم ہے، یہی بات بیان کر رہے ہیں۔ ہی لفظ ارید به لازم معناه، یہ کنایہ جو ہے ایسا لفظ ہے کہ ارادہ کیا جائے اس کے ذریعے اس کے معنی کے لازم کا، مع جواز ارادتی ذالک المعنی، ساتھ اس معنی کے یعنی معنی حقیقی کے ارادے کے جائز ہونے کے، کہ معنی حقیقی کا ارادہ بھی جائز ہوتا ہے. نحو مثال کے طور پر طویل النجاد، نجاد بھائی نون کے نیچے کسرہ پڑھیے گا بھائی، یہ فتحہ جو اوپر لگا ہے یہ کتابت کی غلطی ہے. طویل النجاد اے طویل القامتی، نجاد کہتے ہیں بھائی وہ چمڑے کی پیٹی جس کے ساتھ تلوار کو لٹکایا جاتا تھا، اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ نجاد کہتے ہیں، نجاد بھائی. اور تو اس کو حمائل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حمائل کہتے ہیں. آپ نے اردو کی کتابوں میں پڑھتے بھی ہوں گے کہ فلاں نے تلوار حمائل کی اور پھر گھر سے نکلا، تو حمائل کرنے کا کیا معنی تھا؟ وہ چمڑے کی پیٹی کے ساتھ تلوار لٹکا لی اپنے، اور تلوار اٹھائی اپنے ساتھ لٹکا لی اور باہر نکلا. بھائی معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کو حمائل کہتے ہیں، حمائل بھائی. اور آپ مثلا کسی کے لمبے قد کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں فلان طویل نجادی، فلان لمبی حمائل والا ہے. اور حمائل بول کر مراد کیا ہے؟ قد مراد ہے. تو دیکھو لمبی حمائل کے ساتھ قد کا لمبا ہونا لازم ہے بھائی، کہ حمائل اسی کی لمبی ہوگی جس کا قد لمبا ہوگا. تو حمائل سمجھ میں آیا بھائی؟ کسے کہتے ہیں؟ وہ چمڑے کی پیٹی جسے کیا کیا جاتا تھا، ہاں تلوار کو کندھے کے ساتھ لٹکاتے تھے، جیسے آج کل بڑی بندوق وغیرہ ہو اس کو پیٹی کے ساتھ کندھے سے لٹکایا جاتا، اسی طرح تلوار کو لٹکایا جاتا تھا. تو فلان طویل النجادی، فلان لمبی حمائل والا ہے. اور ارادہ کون سے معنی کا؟ اس کے ساتھ لازم. کیا لازم ہے اس کے ساتھ؟ قد کا لمبا ہونا. تو میں نے بھی یہی ارادہ کیا کہ فلاں لمبے قد والا ہے، اور اگر میں معنی حقیقی کا ارادہ کروں تو وہ بھی صحیح ہے، کہ جب قد لمبا ہے تو لازمی بات ہے اس کے حمائل بھی کیا ہوگی؟ لمبی ہی ہوگی. نحو مثال کے طور پر طویل النجادی ای طویل القامتی، جی اس کو طویل النجاد پڑھنا بھی صحیح، یا طویل النجاد پڑھ لیں. نحو کے لیے مضافلے ہے، اور مضافلے پر کیا آتا ہے؟ جر آتا ہے، کسر آتا ہے. نحو طویل النجادی ای طویل القامتی. اور یہ رفع وغیرہ دوسرا اعراب بھئی، یہ اس کو اعراب حکائی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اعراب حکائی کہتے ہیں. مثلا میں نے ایک جملہ ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، فلان طویل النجادی، فلان لمبی حمائل والا ہے. اور یہاں پر اس جملے کے اندر طویل النجاد یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، کیونکہ خبر واقع ہو رہا ہے، خبر واقع ہو رہا ہے. اسی طویل النجاد کو میں اپنے کسی اور کلام میں جیسے اس کتاب کے اندر بطور مثال کے ذکر کر رہے ہیں، بطور مثال کے ذکر کرتے ہیں اور وہی اعراب پڑھ دیتے ہیں جو اس جملے کے اندر تھا جہاں سے حکایت کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. مثلا میں اب اس جملے کی بات کر رہا ہوں، فلان طویل النجاد، اور اس جملے میں تو طویل النجاد کا لفظ کیا تھا؟ مرفوع تھا. تو میں اپنے کلام کے اندر بھی کیا کر لیتا ہوں؟ اس کو مرفوع ہی رکھتا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی، یعنی حکایت، یعنی محکی عنہ، جس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، جس کی حکایت کی جا رہی ہے اس میں یہ لفظ مرفوع تھا، تو ہم نے بھی یہاں پر کس طرح اس کو ذکر کر دیا؟ مرفوع ہی ذکر کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ حکائی حکایت سے ہے بات بیان کرنا بھائی. نحو طویل النجاد ای طویل القامتی وتنقسم باعتبار المکنی عنہ الى ثلاثه اقسام، اور کنایا جو ہے یہ تقسیم ہوتا ہے مکنی عنہ کے اعتبار سے تین قسموں کی طرف. مکنی عنہ، مکنی یون، مرمی یون، مہدی یون. تو یہ مرمی یون کے وزن پر ہے اور اس میں مفعول ہے. تو کنایا جو ہے مکنی عنہ کے اعتبار سے تین قسم پر ہے. مکنی عنہ وہ معنی جس سے کنایا کیا گیا، وہ معنی جس سے کنایہ کیا گیا. میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا تھا فلان طویل النجادی, طویل النجاد یہ لفظ بولا, اور کس معنی سے کنایہ کیا, کیا کس معنی کا ارادہ کیا, طویل القامت لمبے قد والا ہے. تو وہ معنی جس سے کنایہ کیا جائے وہ ہے مکنی عنہ. وہ کیا ہے؟ مکنی عنہ. تو وہ معنی جس سے کنایہ کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے کنایہ تین قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے. الاول کنایت, ہاں تو یہ یاد رکھیے, وہ تین قسمیں یاد رکھیں بھائی. یا تو کنایہ کیا جائے گا صفت سے, یا کنایہ کیا جائے گا نسبت سے, یا کنایہ کیا جائے گا موصوف سے. کس سے؟ موصوف. تو مکنی عنہ یعنی جس سے کنایہ, وہ معنی جس سے کنایہ کیا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے کنایہ تین قسم پر ہے. یا تو وہ مکنی عنہ کیا ہوگا؟ صفت ہوگی. یا وہ مکنی عنہ کیا ہوگا؟ نسبت ہوگی. یا وہ مکنی عنہ کیا ہوگا؟ وہ موصوف ہوگا. آگے سب کی مثالیں بھی آ رہی ہیں بھائی. الاول پہلی قسم کنایت یکون المکنی عنہ فیہا صفتن. صفتن بھائی اس پر نصب لگائیں بھائی, نصب بھائی, یہ رفع لگا ہوا ہے یہ درست نہیں, یہ یکون کی خبر ہے اور کان اپنی خبر کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے. تو پہلی قسم ایسا کنایا یکون المکنی عنہ فیہا صفتن, جس میں مکنی عنہ جو ہے وہ صفت ہو. قول الخنسا, جیسے خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا قول. بھائی میں نے بتلایا تھا خنسا بھائی یہ مشہور شاعرہ ہیں, اور ان کے بھائی جو سخر تھے ان کو کسی نے قتل کر دیا تھا, اور یہ اس کے غم میں اشعار کہا کرتی تھیں, اور بہت بڑی شاعرہ تھی بھائی, بہت بڑی شاعرہ, حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جن و انس کی شاعرہ تھی بھائی, یعنی جن و انس میں سب جنات اور انسانوں میں سب سے بڑی شاعرہ تھی. اور ان کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا علم ہوا تو یہ حاضر ہوئی تھیں اور ایمان لے آئیں بھائی. حضور علیہ السلام بھی ان کے اشعار کی فصاحت و بلاغت پر تعجب کا اظہار فرمایا کرتے تھے بھائی, اتنی فصاحت و بلاغت تھی ان کے اشعار میں بھائی. اور میں نے بتلایا تھا کہ قادسیہ کی جنگ کے اندر ان کے چار بیٹے شہید ہو گئے تھے. کہتے ہیں جب لڑائی کا آغاز ہونے لگا تو انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلوایا اور ان کے سامنے ان کو بڑی ترغیب دی کہ تم مسلمان ہو اور یہ یہ صفات ہیں تمہاری, اور تم خوب دشمن کا اچھی طرح مقابلہ وغیرہ کرنا, خوب ترغیب دے کر ان کو بھیجا, اور پھر ان کے چاروں بیٹے اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے. اور ان کو آ کر پھر بتلایا گیا کہ آپ کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے ہیں, تو اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کی شہادت کو قبول فرما لیا, اور کہ فرمانے لگی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو پھر اکٹھا کر دیں گے. تو یہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں طویل النجاد رفیع العماد کثیر الرماد اذا ما شتا. یہ اپنے بھائی سفر کے بارے میں کہہ رہی ہیں. طویل النجاد اے ہوا طویل النجاد, وہ جو ہے لمبی حمائل والا ہے. رفیع العماد, عماد کہتے ہیں ستون کو, اونچے ستون والا ہے. کثیر الرمادی, رماد کہتے ہیں راکھ کو بھائی, راکھ. کثیر الرمادی کثیر راکھ والا ہے. ازاما شتا, شتا کہتے ہیں سردیوں کو. شتا کس کو کہتے ہیں؟ سردی کے موسم کو, اور اسی سے شتا فیل ہے, سردی ہو جانا, سردی کا موسم ہو جانا. کثیر الرمادی اذا ما شتا, کثیر راکھ والا ہے. اذا ما شتا, جب سردی ہوتی ہے, جب سردی کا موسم آتا ہے. اب دیکھیے بھائی یہ کنایہ کر رہی ہیں, اپنے بھائی کی صفات بیان کر رہی ہیں. طویل النجاد سے مراد یہ ہے کہ کہ وہ لمبے قد والا ہے. طویل النجات کا کیا معنی ہے؟ لمبے قد والا ہے، لمبے قد والا ہے. رفیع العماد بھائی اونچے ستون والا ہے. بھائی آپ جانتے ہیں کہ سردار کا جو گھر ہے اور محل ہے وہ باقی گھروں کی بنسبت اونچا بنایا جاتا ہے، اونچا بنایا جاتا ہے. اور اسی طرح کہیں پر لشکر وغیرہ جائے تو جو سردار ہوتا ہے اس کا خیمہ باقی خیموں کی بنسبت اونچا بنایا جاتا ہے. تو یہ گھر کا اونچا ہونا یا اسی طرح یہ جو خیمہ اونچا ہوگا یہ کس چیز کی وجہ سے اونچا ہوگا؟ ستون کی وجہ سے. لازمی بات ہے ستون کیا ہوں گے؟ لمبے اور اونچے ہوں گے. تو خیمہ تو اونچا ہوگا ہی کس سے؟ ستون اس کا لمبا ہو اور اونچا ہو. تو یہی بات بیان کرنا چاہتی ہیں، رفیع العمادی اونچے ستون والا ہے، یعنی سردار ہے. کیا ہے؟ سردار ہے. کثیر الرمادی کثیر راکھ والا ہے، یعنی بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے، کیونکہ راکھ زیادہ ہے. معلوم ہوا لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں، اور لکڑیاں وہاں زیادہ جلتی ہیں جہاں آگ زیادہ جلتی ہے، اور آگ وہاں زیادہ جلتی ہے جہاں کھانا زیادہ پکتا ہو، اور کھانا وہاں زیادہ بنتا ہے جہاں کھانے والے زیادہ ہوں، اور جہاں کھانے والے زیادہ ہوں معلوم ہوا وہ مہمان ہیں جو لوگ کھانے والے ہیں، کیونکہ گھر کے افراد تو اتنا زیادہ نہیں کھائیں گے، تو معلوم ہو وہ اس کے پاس مہمان زیادہ آتے ہیں، اور جس کے پاس مہمان زیادہ آتے ہیں معلوم ہو وہ سخی آدمی ہے، کیونکہ بخیل آدمی کے پاس تو ایک دفعہ جانے کے بعد دوبارہ انسان جانے کا نام نہیں لے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کثیر اور رماد کے ذریعے کس سے کنایا کیا؟ سخاوت سے. تو طویل النجات سے کنایا کیا لمبے قد سے، رفیع العماد سے کنایا کیا سردار ہونے سے، کثیر الرماد سے کنایا کیا سخاوت کے سے کہ وہ بڑا سخی ہے، سخی ہے. اب بتائیے بھائی کنایا کس سے کیا جا رہا ہے؟ طویل النجات لمبے قد سے، اور لمبا قد کیا ہے؟ صفت ہے. رفیع العماد سردار ہونا، سرداری بھی کیا ہے؟ ایک صفت ہے. کثیر الرماد سخاوت سے کنایا ہے، اور سخاوت بھی کیا ہے؟ ایک صفت ہے. تو دیکھو ان مثالوں میں مکنی عنہ وہ معنی جس سے کنایا کیا گیا وہ کیا ہیں؟ صفات ہیں. اور یہ کہا نا کثیر الرمادی اذا ما شتا، اور کثیر راکھ والا ہے جب سردی کا موسم ہوتا ہے. بتلانا یہ چاہتی ہیں کہ بڑا ہی سخی ہے، حتیٰ کہ سردی کا موسم جو بڑا سخت اور شدت والا موسم ہوتا ہے اس سختی کے موسم میں اور تکلیف کے موسم میں وہ بڑی سخاوت کرنے والا ہے. تو عام احوال میں کتنی سخاوت کرتا ہوگا تم خود اس سے اندازہ لگا لو. بھائی معنی سمجھ میں آیا؟ بھائی تُرِيدُ أَنَّهُ طَوِيلُ الْقَامَتِ سَيِّدٌ كَرِيمٌ، وہ ارادہ کرتی ہے کہ وہ طویل القامتی لمبے قد والا ہے. اس کا ارادہ کس سے کیا تھا؟ طویل النجات سے. سیدن سردار ہے، اس کا ارادہ کس سے کیا تھا؟ رفیع العمادی اونچے ستون والے سے. اور کریم سخی ہے، اس کا ارادہ کس سے کیا؟ کثیر الرماد سے. تو دیکھو صفت سے کنایا کیا بھائی، صفات سے. والثانی اور دوسری قسم کنایت یکون المکنی عنہ فیہا نسبتن، یہ بھی نسبتن بھائی تا پر نصب ہے بھائی، کیونکہ یہ یکونوں کی خبر ہے. اور دوسری قسم وہ ہے کنایا ہے کہ جس کے اندر مکنی عنہ جو ہے نسبت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بھائی؟ اس میں صفت سے کنایا نہیں کیا جائے گا، صفت خود ذکر ہوگی، بلکہ اس صفت کو موصوف کے لیے جو ثابت کیا جا رہا ہے یا موصوف سے جو اس کی نفی کی جا رہی ہے اس سے کنایا کیا جائے گا. کس سے؟ اس سے کنایا کیا جائے گا. دیکھو مثالوں سے وضاحت ہوگی. نحو مثال کے طور پر المجد بین صوبیہ والکرم تحت ردائہ، آپ ایک شخص کے بارے میں بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ بڑا عظیم شخص ہے بھائی، عظمت کی اس کی طرف نسبت کرنا چاہتے ہیں، کس کی؟ عظمت اور بزرگی کی اس کی طرف نسبت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں المجد بین صوبیہ، مجد کہتے ہیں بزرگی کو اور عظمت کو، المجد بین صوبیہ، بزرگی اور عظمت جو ہے بین صوبیہ اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے، بزرگی اور عظمت اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے، معلوم ہو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑا عظیم ہے، بڑا بزرگ آدمی ہے، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ کس طرح بھائی؟ دیکھیے جب آپ نے کہا کہ عظمت اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے، اس کے اور عظمت تو ایک صفت ہے، یہ ہمیشہ کس کے لیے کوئی موصوف چاہیے، اس کا الگ اپنا کوئی وجود نہیں، اور یہ عظمت آپ نے بتا دیا کہاں پر ہے، اس کے دو کپڑوں میں ہے، اور اس کے دو کپڑوں میں تو اس کی ذات ہے، اور تو کوئی چیز اور کوئی آدمی تو نہیں، اور جب اس کی ذات اس کپڑوں میں ہے اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ عظمت بھی اس کے کپڑوں کے درمیان ہے، معلوم ہو اس کی ذات ہی کیا ہے، ان اس وصف کے ساتھ موصوف ہو رہی ہے، معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ جب عظمت آپ نے بتلا دیا اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے، اور عظمت تو ایک صفت ہے، یہ تو بغیر موصوف کے نہیں پائی جاتی، اس کے لیے تو موصوف چاہیے، معلوم ہو اس کا موصوف بھی ان دو کپڑوں کے درمیان ہوگا، اور ان دو کپڑوں کے درمیان تو اس کی اپنی ذات ہے، کسی اور کی ذات نہیں، معلوم ہو وہ کس کے ساتھ موصوف ہے، عظمت کے ساتھ موصوف ہے بھائی، تو یہاں صفت سے کنایا نہیں کیا عظمت سے، عظمت کا لفظ تو خود ذکر ہے المجد، مجد، اور یہ نہیں کہا کہ وہ کہ ہوا مجید، وہ عظیم ہے، براہ راست اس کی طرف نسبت نہیں کی، بلکہ کنایا کے انداز میں نسبت کی، کس طرح، کیا کہا کہ عظمت اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے، اور کہنے کا ارادہ کیا ہے، اس کے لیے اس عظمت کو ثابت کرنا ہے، اس کی طرف نسبت کرنا ہے، تو کسی صفت کی، کسی شخص کی طرف نسبت کی جائے، یعنی اس صفت کا اس شخص کے لیے اثبات کیا جائے، اس کو اس کے لیے ثابت کیا جائے، یا اس سے نفی کی جائے، اور کس رنگ میں کی جائے، کنائے کے رنگ میں، یہ دوسری قسم ہے بھائی، جس میں مکنی عنہ نسبت، تو یہاں بھی دیکھو بزرگی اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے، یہ کہا، یہ نہیں کہا وہ بزرگ ہے، وہ عظیم ہے، پھر تو براہ راست نسبت ہو جاتی، لیکن اس یہاں پر کس انداز میں نسبت کی گئی، کنائے کے انداز میں، صورت سمجھ میں آ گئی، تو صفت اس سے کنایا نہیں، کیونکہ صفت تو خود ذکر ہے، مجد خود ذکر ہے، پچھلے میں طویل النجات سے کیا مراد تھا، لمبے قد والا، اور لمبے قد کا کوئی ذکر تھا وہاں، وہ وہاں پر ذکر نہیں تھا، اور یہاں بزرگی کی بات ہو رہی ہے، اور بزرگی کا خود کیا ہے، جملے کے اندر ذکر ہے، البتہ اس کی طرف نسبت کس انداز میں کی، براہ راست نہیں کہا کہ وہ بزرگی اس کے ساتھ قائم ہے، وہ بزرگ ہے، وہ عظیم ہے، بلکہ کس انداز میں کہا، کنائے کے انداز میں اس کی طرف بزرگی کی نسبت کی، المجد بین صوبیہ، بزرگی اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے، اسی طرح والکرم تحت رداءہ، سخاوت اس کی چادر کے نیچے ہے، سخاوت اس کی چادر کے نیچے ہے، اب دیکھیے سخاوت کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے، تو سخاوت کا لفظ تو خود آ گیا الکرم، تو سخاوت سے کنایا نہیں، اور ہاں اس کی طرف نسبت سے کنایا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ سخی ہے، بلکہ کیا کہا، سخاوت اس کی چادر کے نیچے ہے، یہاں بھی وہی تقریر ہوگی، سخاوت بھی ایک صفت ہے، صفت کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے، موصوف چاہیے، اور سخاوت اس کی چادر کے نیچے ہے، معلوم ہو اس کا موصوف بھی کہاں پر ہے، اس چادر کے نیچے ہے، اور اس چادر کے وہ چادر تو اس کی ہے، اس چادر کے نیچے تو وہ خود ہے، معلوم ہو وہ کس کے ساتھ موصوف ہے، سخاوت کے ساتھ موصوف ہے، تقریر سمجھ میں آ گئی بھائی، تو یہاں بھی سخاوت کی نسبت اس کی طرف کی، اور صراحتن کی یا کنائے کے رنگ میں کی، کنائے کے رنگ میں، صراحتن تو یہ تھا کہ یوں کہتا وہ سخی ہے، براہ راست نسبت کر دیتا، تو کہتے ہیں نحو مثال کے طور پر المجد بین صوبیہ والکرم تحت رداءہ، بزرگی جو ہے اس کے دو کپڑوں کے درمیان ہے، اور سخاوت اس کی چادر کے نیچے ہے، تُرِيدُ نِسْبَةَ الْمَجْدِ وَالْكَرَمِ إِلَيْهِ، آپ کا ارادہ عظمت اور سخاوت کی اس کی طرف نسبت کرنا ہے، وَالثَّالِثُ تیسری قسم، پہلی قسم کیا تھی جس میں کنایہ کس سے کیا گیا تھا؟ صفت سے، دوسری قسم میں کنایہ کس سے کیا گیا؟ نسبت سے، اب تیسری قسم جس میں کنایہ موصوف سے ہوگا، وَالثَّالِثُ كِنَايَةٌ يَكُونُ الْمَكْنِيُّ عَنْهُ فِيهَا غَيْرَ صِفَةٍ وَلَا نِسْبَةٍ، اور تیسری قسم وہ ایسا کنایہ ہے کہ جس میں مکنی عنہو جو ہے وہ نہ تو صفت ہو اور نہ نسبت ہو، غیر صفت ولا نسبت، صفت بھی نہ ہو اور نسبت بھی نہ ہو. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی عبارت پر نظر رکھنا، غیر صفت ولا نسبت، جس میں مکنی عنہو غیر صفت، صفت کے علاوہ ہو، غیر صفت صفت یعنی صفت نہ ہو، ولا نسبت اور نہ نسبت ہو، نسبت ہو. بھئی یاد رکھیے، غیر صفت ولا نسبت، اس میں یہ جو لا آیا نا لا، یہ زائد ہے، زائد تحسین عبارت کے لیے اس کو بڑھایا جاتا ہے. بھئی کیا کیا جاتا ہے؟ تحسین عبارت کے لیے، اس لیے کیونکہ غیرہ مضاف ہے اور صفت ان کیا ہے؟ مضاف الیہ، اور اسی صفت پر عطف ہے نسبت ان کا بھی، غیر صفت و نسبت. عبارت پر نظر ہے، تیسری قسم وہ ہے جس کی وہ کنایہ ہے جس میں مکنی عنہ جو ہے، ذرا لا کو ختم کر کے دیکھیے گا ترجمہ، تیسری قسم وہ ایسا کنایہ ہے جس میں مکنی عنہ غیر صفت و نسبت، جس میں مکنی عنہ صفت اور نسبت کے علاوہ ہو. معنی صحیح بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ تو یہ لا زائد ہے، یہ لا کیا ہے؟ زائد ہے، تحسین عبارت کے لیے اس کو بڑھایا جاتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں پر بھی ولا الضالین، یہ جو لا آیا یہ کیا ہے؟ زائد ہے. کس لیے؟ تحسین کے لیے، کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے. تو یہاں پر بھئی یہ زائد کس طرح ہے؟ بھئی دیکھیے، غیرہ کے ذریعے کیا کی جا رہی ہے؟ نفی کی جا رہی ہے. غیرہ صفت ان کا کیا معنی؟ صفت ہو یا صفت کے علاوہ ہو، یعنی صفت نہ ہو، صفت کے علاوہ ہو یعنی صفت نہ ہو، تو غیرہ آئے گا نفی کے لیے. کس کے لیے؟ نفی. اور لا کو اگر زائد نہ مانا جائے تو نفی پر نفی داخل ہو جائے گی، اور نفی پر نفی داخل ہو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اس بات کا فائدہ دیتی ہے، معلوم ہوا صفت نہ ہو لیکن نسبت ہو، نسبت ہو. حالانکہ یہ معنی تو یہاں پر مراد نہیں، بلکہ صفت کی بھی نفی کی جا رہی ہے اور نسبت کی بھی نفی کی جا رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی نفی پر نفی داخل ہو تو اس بات کا فائدہ دیتی ہے. میں پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے شاید مثال ذکر کی ہو، نفی پر نفی داخل ہو تو وہ اس بات کا فائدہ دیتی ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں زید نہیں آئے گا، اس بات ہے یا نفی ہے؟ نفی ہے. اس پر ذرا ایک اور نفی داخل کریں، ایسا نہیں ہے کہ زید نہیں آئے، کیا مانا؟ معلوم ہے زید آئے گا. دیکھو نفی پر نفی داخل ہوئی، کس چیز کا فائدہ دیا؟ اس بات کا. تو یہاں پر بھی یہ لا زائد ہے تحسین عبارت کے لیے. تو تیسری قسم ایسا کنایہ ہے، یکون المکنی عنہ فیہا غیر صفت ولا نسبت، جس میں مکنی عنہ جو ہے نہ صفت ہو اور نہ نسبت ہو، کا قول ہی، جیسے ایک شاعر کا قول ہے، الضاربین بکل ابیض مخزمی والطاعنین مجامع الاضغانی. الضاربین، ضارب ضرب سے مارنے والے، بکل ابیض، ابیضین نہیں بھائی، یہ غیر منصرف ہے بھائی، ابیضا ضاد پر زبر لگائیں بھائی، بکل ابیضا، ابیض سفید، یہاں مراد ہے چمکدار بھائی، سفید سے کیا مراد ہے؟ چمکدار. اور مخزم، مخزم کا معنی ہے کاٹنے والی، مراد تلوار ہے. ابیضا مخزم، بکل ابیضا مخزمین، ہر چمکدار کاٹنے والی تلوار کے ساتھ، ہر چمکدار کاٹنے والی تلوار کے ساتھ. تو مخزن پڑھ لیں تو بھی صحیح، مخزم پڑھ لیں تو بھی صحیح. عربی میں کہتے ہیں سیفن مخزمن، کاٹنے والی تلوار، سیف قاطع بھائی، سیف قاطع، یا اسی طرح سیف مخزم کہتے ہیں کاٹنے والی تلوار بھائی، تو اس میں فائل پڑھ لیں یا اس میں آلہ کا صیغہ پڑھ لیں بھائی. تو شاعر کہتا ہے الضاربین بکل ابیض مخزمی، یہ الضاربین یہ منصوب ہے بنا پر مدہ کے، تعریف کے، ای امدح الضاربین، میں مدہ کرتا ہوں، میں تعریف کرتا ہوں الضاربین، وہ جو ضرب لگانے والے ہیں، بکل ابیض مخزمین، ہر سفید قاطع تلوار کے ساتھ، کاٹنے والی تلوار کے، میں تعریف کرتا ہوں ان کی جو ضرب لگانے والے ہیں سفید چمکدار تلواروں کے ساتھ. والطاعنین، اس کا عطف بھی اسی پر ہے الضاربین پر، اور میں تعریف کرتا ہوں. طعن کا معنی ہوتا ہے طاعنون، طعن، طعن کا معنی ہوتا ہے نیزہ مارنا. والطاعنین، اور میں تعریف کرتا ہوں نیزہ مارنے والوں کی. مجامع الاذغان، مجامع جمع ہے مجمع کی، مجمع کہتے ہیں جمع ہونے کی جگہ، اس میں ضرب کا صیغہ ہے. اور اذغان جمع ہے ذغن کی، ضاد غین نون، ذغن، اور ذغن کہتے ہیں کینہ بھائی، کینہ، دل میں چھپی ہوئی سخت دشمنی جو ہے، جو کینہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذغن. ہاں کتاب بھائی دیکھیے، مجامع، مجامع یہاں پر اس پر عین پر فتحہ لگائیں بھائی، بھئی ابیضا پر بھی فتحہ لگائیں، ابیضین نہیں یہ غیر منصرف ہے، ضاد پر بھی زبر لگائیں، اور مجامع یہ عین پر بھی زبر لگائیں. اور نیزہ مارنے والے ہیں کینوں کے جمع ہونے کی جگہ پر. اچھا بھائی، اور میں تعریف کرتا ہوں الطاعنین مجامع الاذغان، کینوں کے جمع ہونے کی جگہ پر نیزہ مارنے والوں کی، وہ جو نیزہ مارنے والے ہیں کس جگہ پر؟ کینے کے، کینوں کے جمع ہونے کی جگہ پر. اور کینہ تو کس میں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو یہ مجامع الاذغان بول کر کیا مراد ہے؟ دل مراد ہیں. تو مجامع الاذغان کے اندر کنایا ہے بھائی، کنایا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مجامع الاذغان بول کر کیا مراد؟ دل مراد ہے، کیونکہ کینے کہاں پر جمع ہوتے ہیں؟ کہاں ہوتے ہیں؟ دل میں ہوتے ہیں. اور دل یہ صفت ہے یا نسبت ہے یا یہ موصوف ہے؟ یہ کیا ہے؟ موصوف ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ نہ صفت ہے اور نہ نسبت ہے بھائی. اب دیکھیے شعر کا ترجمہ، الضاربین بکل ابیض مخزمی والطاعنین مجامع الاذغانی، میں تعریف کرتا ہوں ہر اس شخص کی جو ضرب لگانے والا ہے ہر سفید چمکدار کاٹنے والی تلوار کے ساتھ. والطاعنین مجامع الاذغانی، اور میں تعریف کرتا ہوں ان کی جو نیزہ مارنے والے ہیں کینوں کی جمع ہونے کی جگہ یعنی دلوں پر. فَإِنَّهُ كَانَ بِمَجَامِعِ الْأَذْغَانِ عَنِ الْقُلُوبِ، پس شاعر جو ہے اس نے کنایہ کیا مجامع الاذغان کے ذریعے، عن القلوب، کس سے؟ دلوں سے. بھئی یہ تو تھی مکنی عنہ کے اعتبار سے، کنایہ تین قسم پر تھا کہ کبھی کنایہ کس سے کیا جائے گا؟ صفت سے، کبھی کس سے؟ نسبت سے، اور کبھی موصوف سے. بھئی اب بتلا رہے ہیں کہ کنایہ جو ہے، کنایہ اس میں اور وہ معنی، بھئی دیکھیے کنایہ کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے معنی حقیقی، اور کنایہ میں معنی حقیقی کا ارادہ ہوتا ہے یا اس کے لازم کا؟ اس کے لازم کا. تو معنی حقیقی اور معنی مراد جو ہے جس کا ارادہ کیا، ان میں اگر واسطے زیادہ ہوں تو اس کو کہتے ہیں تلویح بھائی. کیا کہتے ہیں؟ تلویح بھائی، تلویح. تو اس کو تلویح کہتے ہیں اور جب واسطے زیادہ ہوں، اور اگر واسطے کم ہوں یا سرے سے ہوں ہی نہ. معنی توجہ ہے سبق کی طرف، معنی حقیقی اور معنی مراد یعنی جس کا آپ ارادہ کر رہے ہیں، اگر معنی حقیقی اور معنی مراد میں واسطے زیادہ ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلویح کہتے ہیں، تلویح بھائی. اور اگر واسطے کم ہوں یا سرے سے ہوں ہی نہ، پھر یہ اس کی دلالت اس معنی پر واضح ہوگی یا خفی ہوگی. کیا ہوگی؟ واضح ہوگی یا خفی ہوگی، اس میں کچھ خفا ہوگا، کچھ پوشیدگی ہوگی. تو اگر واضح ہو تو اس کو کہتے ہیں اشارہ. کیا کہتے ہیں؟ اشارہ. اور اگر خفی ہو تو اس کو کہتے ہیں رمز، را میم اور زا رمزن. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کتنی قسمیں ہو گئیں؟ تین قسمیں. ایک تلویح ہے جہاں پر معنی حقیقی اور معنی مراد میں واسطے زیادہ ہوں، اور اگر واسطے کم ہوں یا سرے سے ہوں ہی نہ، پھر دیکھیں گے کہ معنی مراد پر اس کی دلالت واضح ہے یا اس میں کچھ خفا ہے. اگر معنی مراد پر دلالت واضح ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اشارہ کہیں گے. اور اگر اس میں کچھ خفا ہے تو اس کو رمز کہیں گے. رمز بھائی یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں والکنایت ان کا صورت فی الوفاء سمیت تلویحا، اور کنایا اگر اس میں کثیر ہوں واسطے تو اس کو تلویح کہتے ہیں. نحو مثال کے طور پر ہوا کثیر الرمادی، وہ کثیر راکھ والا ہے، زیادہ راکھ والا ہے. راکھ کا کیا معنی؟ اے زیادہ راکھ کا، اے کریم ان وہ سخی ہے. اب بھائی زیادہ راکھ، بھائی وہ جو لکڑیاں جلنے کے بعد جو بچ جاتا ہے راکھ، وہ اس کے ساتھ سخاوت لازم ہے. تو کثیر و رماد آپ نے ذکر کیا، زیادہ راکھ، اور یہ ہے معنی حقیقی. اور ارادہ کس معنی کا کیا؟ سخاوت کا. اور یہ کیا ہے؟ معنی مراد. اب معنی حقیقی اور معنی مراد میں کئی واسطے ہیں، کئی واسطے ہیں. آپ نے لفظ کیا ذکر کیا؟ زیادہ راکھ والا ہے. اور ارادہ کس کا کیا؟ سخی ہے. تو معنی حقیقی ہوا زیادہ راکھ، اور معنی مراد ہوا سخاوت کے وہ سخی ہے. اور معنی حقیقی اور معنی مراد کے درمیان کئی واسطے ہیں. کس طرح بھائی؟ اس لیے کیونکہ ابھی میں نے جیسے بیان کیا، زیادہ راکھ ہوگی معلوم ہوا زیادہ آگ جلتی ہے. یا یوں کہیں زیادہ راکھ ہے، زیادہ راکھ کے ساتھ لازم ہے زیادہ آگ کا جلنا. زیادہ راکھ تبھی ہوگی جب کیا ہوگی؟ زیادہ آگ. تو زیادہ راکھ کے ساتھ لازم ہے زیادہ آگ کا جلنا، اور زیادہ آگ کے جلنے کے ساتھ لازم ہے زیادہ کھانے کا پکنا، اور زیادہ کھانے کے ساتھ لازم ہے کیا؟ کہ کھانے والے زیادہ ہیں. اور زیادہ کھانے والے اس کے ساتھ لازم ہے کہ معلوم ہوا مہمان زیادہ ہیں، اور زیادہ مہمان ہیں ہونے کے ساتھ لازم ہے کہ وہ شخص کیا ہے؟ سخی ہے. تو دیکھو کتنے ہی واسطے بیچ میں آ گئے بھائی. تو اس کو کیا کہیں گے؟ تلویح کہیں گے بھائی. فَإِنَّ كَسْرَةَ الرَّمَادِ كَسْرَةَ الرَّمَادِ تَسْتَلْزِمُ كَسْرَةَ الْإِحْرَاقِ، اس لیے کیونکہ راکھ کا زیادہ ہونا یہ مستلزم ہے کثرت احراق کو. احراق آگ جلانا، یہ زیادہ یہ مستلزم ہے کثرت احراق کو، یعنی زیادہ آگ جلانے کو، یعنی اس کے ساتھ لازم ہے زیادہ آگ کا جلانا. وکثرت الاحراق تستلزم کثرت الطبخ والخبز، اور زیادہ آگ جلانا اس یہ مستلزم ہے زیادہ پکانے، زیادہ وہ چیز جو پکائی جائے، والخبز اور زیادہ روٹیوں کو. معلوم ہے جو چیز پکائی گئی وہ بھی زیادہ ہے اور روٹیاں بھی زیادہ. یا یوں کر لیں، اس کو مصدر پڑھ لیں، تستلزم کثرت الطبخ والخبز، کہ زیادہ آگ جلانا، یرحمک اللہ، کہ زیادہ آگ جلانا یہ مستلزم ہے زیادہ پکانے اور زیادہ روٹیاں بنانے کو. وکثرتہما تستلزم کثرت الآکلین، اور ان دونوں کی کثرت یعنی روٹی اور پکائی ہوئی چیز کی کثرت، یہ مستلزم ہے کثرت الآکلین، کہ کھانے والے زیادہ ہیں. وہی تستلزم کثرت الضیفانی، زیفان پڑھنا، زیفان نہیں بھائی، یہ جمع ہے الف نون کی وجہ سے، یہ نہ سمجھے یہ تثنیہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور ضاد کے نیچے کسرہ بھائی، کسرت وہی تستلزم کسرت زیفانی، اور یہ زیادہ کھانا یہ مستلزم ہے کس چیز کو؟ زیادہ مہمان ہونے کو، وکثرت الضیفان تستلزم الکرم، اور زیادہ مہمانوں کا ہونا یہ مستلزم ہے کس کو؟ سخاوت کو، یعنی اس کے ساتھ سخاوت لازم ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِن قَلَّتْ وَخَفِيَتْ، اور اگر واسطے تھوڑے ہوں، قلت تھوڑے ہوں، وخفیت اور خفی ہوں، پوشیدہ ہوں وہ واسطے، سمیت رمزن، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رمز کہتے ہیں، رمز۔ نحو مثال کے طور پر، ہوا سمین رخون، وہ موٹا ہے، رخون، رخون کا معنی ہے نرم ہونا، ڈھیلا ہونا، ہوا سمین رخون، وہ موٹا ہے، ڈھیلا ہے، اے غبی بلید، یعنی غبی کہتے ہیں کند ذہن، کمزور ذہن والا، بلید، بلید کا معنی ہے سست، بھائی سست، تو آپ نے کہا وہ موٹا ہے، وہ موٹا ڈھیلا ہے، وہ موٹا ہے ڈھیلا ہے، یعنی وہ کند ذہن ہے، کمزور ذہن والا ہے، اور بلید اور سست ہے، تو ذکر کیا موٹا ہونے کو اور ڈھیلا ہونے کو، اور ارادہ کس کا کیا؟ کند ذہن ہونے، کمزور ذہن ہونے کو اور سست ہونے کو، تو دیکھیے یہ ہے کنایہ، اور درمیان میں صرف ایک ہی واسطہ ہے یہاں، کس طرح؟ کیونکہ جو موٹا ہوگا وہ عموماً وہ اس کے ذہنی قوتیں جو ہیں وہ کمزور ہوں گی، ذہنی قوتیں کمزور، اور جب ذہنی قوتیں کمزور ہوں گی تو معلوم اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ کند ذہن ہوگا، کیا ہوگا؟ تو موٹے ہونے کے ساتھ لازم ہے، کیا چیز لازم ہے؟ ایک واسطہ بیچ میں بناؤ، واسطہ، موٹا ہونا یہ ہے معنی حقیقی، اور پہنچنا کس معنی تک ہے؟ کند ذہن ہونا، درمیان میں ایک واسطہ لے کر آؤ، یہاں ایک واسطہ ہے بیچ میں، کہتے ہیں ایک واسطہ، کیونکہ موٹا ہونے کے ساتھ لازم ہے ذہنی قوتوں کا کمزور ہونا، جب موٹا ہے تو معلوم ہے ذہنی قوتیں کیا ہوں گی؟ کمزور ہوں گی، اور ذہنی قوتیں کمزور ہونے کے ساتھ لازم ہے کیا چیز؟ کند ذہن ہونا، ذہن کا کمزور۔ بھائی وہاں پر کئی واسطے تھے، دیکھو زیادہ راک کے ساتھ زیادہ آگ کا جلنا لازم تھا، زیادہ آگ جلنے کے ساتھ کیا لازم تھا؟ کھانا زیادہ پکتا ہے، کھانا زیادہ پکنے کے ساتھ کیا لازم تھا؟ کھانے والے زیادہ ہیں، کھانے والے زیادہ، اس کے ساتھ کیا لازم تھا؟ مہمان زیادہ، اور مہمان زیادہ ہونے کے ساتھ کیا لازم تھا؟ کہ وہ سخی ہے، تو دیکھو کئی واسطے بیچ میں آئے تھے، یہاں صرف ایک واسطہ ہے۔ لفظ کون سا ذکر کیا؟ سمین، اور ارادہ کس کا کیا؟ کن ذہن ہونے کا، درمیان میں ایک ہی واسطہ ہے، اور وہ کیا؟ کہ ذہنی قوتیں کمزور ہیں، کیونکہ موٹا ہونے کے ساتھ لازم ہے ذہنی قوتوں کا کمزور ہونا، اور ذہنی قوتوں کا ڈھیلا اور کمزور ہونا اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ کن ذہن ہونا، تو ایک ہی واسطہ ہے۔ اسی طرح رخون کہا، رخون کا معنی ہے نرم ہونا، ڈھیلا ہونا، اور ڈھیلا ہونے کے ساتھ لازم ہے جسمانی قوتوں کا کمزور ہونا، اور جسمانی قوتوں کے کمزور ہونے کے ساتھ لازم ہے سست ہونا، اس کے ساتھ لازم ہے سست۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے، ہوا سمین رخون، وہ موٹا ہے، ڈھیلا ہے، غبی بلید، یعنی کند ذہن ہے، سست ہے۔ وَإِن قَلَّتْ فِيهَا الْوَصَائِطُ أَوْ لَمْ تَكُنْ، یا واسطے اس کے اندر قلیل ہوں یا ہوں ہی نہ، کنائے میں، کنائے میں اگر واسطے تھوڑے ہوں، او لم تکن، یا سرے سے واسطے ہو ہی نہ، ووضحت، اور وہ واضح ہو، سمیت ایما و اشارتن، تو اس کو ایما بھی کہتے ہیں اور اشارہ بھی کہتے ہیں، ایما اور اشارہ کا ایک معنی، تو جو کنایا واضح ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشارہ کہتے ہیں، ایما کہتے ہیں، سمجھ میں آئے کہ یہ اشارہ ہے، جیسے اشارہ واضح ہوتا ہے، بھائی میں نے آپ سے کہا حاضل کتاب، دیکھیے میں کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، حاضل کتاب، آپ سمجھ گئے یعنی کون سی کتاب مراد ہے؟ آپ فوراً سمجھ گئے، تو اشارہ جیسے ظاہر ہوتا ہے اس سے بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ عشاء حسی عموماً حسی ہوگا اور چیز سامنے موجود ہوگی، فوراً انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو اسی طرح جو کنایہ بھی واضح ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشارہ کہتے ہیں. تو وہ کنایہ جو خوب واضح ہے اس کی مثال، اب اما رأیت المجد القا رحلہ فی آل طلحہ ثم لم يتحول. اب اما رأیت، کیا تو نے نہیں دیکھا، المجد کہ بزرگی ہے جو ہے، عظمت جو ہے، القا رحلہ، رحلن کے کئی معانی آتے ہیں، کجاوہ بھی ہے اسی طرح، رہائش گاہ بھی ہے، یہاں یہ خیمے کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ خیمے، کیونکہ وہ خیمہ بھی انسان کی رہائش گاہ ہوتی ہے. او اما رأیت، کیا تو نے نہیں دیکھا، المجد کے عظمت جو ہے، القا رحلہ، اس نے ڈال دیا اپنا خیمہ، یعنی لگا دیا اپنا خیمہ، فی آل طلحہ، طلحہ کی آل میں. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بزرگی اور عظمت نے اپنا خیمہ کہاں پر لگا دیا ہے؟ آل طلحہ میں، طلحہ کی آل میں. آل کہتے ہیں اتباع کرنے والے، آل کا کیا معنی؟ اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے. اسی طرح جو متعلقین ہوتے ہیں، جیسے آل فرعون، فرعون کے جو اتباع کرنے والے ہیں، اس کے جو متعلقین ہیں، اسی طرح آل کے کئی معنی آتے ہیں. آل کا معنی خاندان والے بھی ہے، تو یہاں خاندان کے معنی میں. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ عظمت نے اپنا خیمہ لگا دیا ہے طلحہ کے خاندان میں، ثم لم يتحول، تحول کا معنی ہے منتقل ہونا، ثم لم يتحول، پھر وہ عظمت وہاں سے منتقل نہیں ہوئی، پھر عظمت وہاں سے منتقل نہیں ہوئی. اب دیکھیے بھائی، شاعر کہہ رہا ہے اوما رأیت المجد القا رحلہ فی آل طلحہ ثم لم يتحول، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ عظمت نے اپنا خیمہ لگا دیا ہے طلحہ کے خاندان میں، پھر وہاں سے وہ منتقل نہیں ہوئی. کیا معنی سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا وہ کیا، ان کے خاندان والے کے لوگ کیسے ہیں؟ وہ عظیم لوگ ہیں، یعنی عظمت ان کی صفت ہے، عظمت ان کی اور بزرگی ان کی صفت ہے. کیونکہ جب عظمت نے وہاں خیمہ لگا دیا اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر کسی دوسری طرف نہیں گئی، معلوم ہو انہی میں ہے، معلوم ہو یہ کس قسم کے لوگ ہیں، عظمت اس کے ساتھ متصف ہیں. تو دیکھیے یہ کنایہ ہے اور واضح ہے. شاعر نے یہ نہیں کہا عظمت کے ساتھ وہ متصف ہیں، بلکہ کنایہ کے انداز میں کہا کہ عظمت نے ان کے خاندان میں کیا کیا ہے، خیمہ لگا دیا ہے اور پھر وہاں سے کسی دوسری طرف منتقل نہیں ہوئی. کنایتن عن کونہم امجادا، کنایتن عن کونہم امجادا، کنایتن اس کو منصوب پڑھیے گا بھائی، یہ حال واقع ہو رہا ہے کہ اس حال میں کہ یہ جو شعر جو ہے اس میں جو شاعر نے ذکر کیا کنایتن عن کونہم امجادا، یہ کنایا ہے ان کے بعظمت ہونے سے، یہ کنایا ہے ان کے بعظمت ہونے سے. امجاد جمع ہے مجید کی، بعظمت بھائی، تو یہ ان کے بعظمت ہونے سے کنایا ہے بھائی. یہاں پر آیا کہ کنائے کے اندر اگر واسطے زیادہ ہوں تو اس کو تلویح کہتے ہیں بھائی. کیا کہتے ہیں؟ تلویح کہتے ہیں. اور اس کی انہوں نے مثال ذکر کر دی بھائی. بھائی واسطے ہونے کا یہ معنی ہے کہ درمیان میں ذہن براہ راست جو ہے اس لفظ سے معنی مراد کی طرف فوراً نہیں منتقل ہوتا، بلکہ پہلے ایک چیز کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ دوسری چیز لازم ہے اس کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ تیسری چیز لازم ہے اس کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ چوتھی چیز لازم ہے اس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ معنی مقصود لازم ہے تو اس آخری چیز کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے. واسطے ہونے کا یہ معنی سمجھ میں آیا. جیسے یہاں پر کثیر الرماد ذکر تھا اور اس سے ارادہ کس معنی کا کیا تھا؟ سخاوت کا. تو کثیر الرما سے ذہن فوراً سخاوت کی طرف نہیں منتقل ہوتا، بلکہ کثیر الرما سے ذہن منتقل ہوا اس بات کی طرف کہ راکھ زیادہ ہے، معلوم ہوا آگ زیادہ جلتی ہے، ذہن فوراً اس طرف چلا گیا، معلوم ہوا آگ زیادہ جلتی ہے. پھر اسے ذہن منتقل ہوا کہ معلوم ہوا کھانا زیادہ پکتا ہے، اور کھانا زیادہ پکتا ہے معلوم ہوا کھانے والے زیادہ ہیں اس طرح منتقل ہو گیا، پھر کھانے والے زیادہ ہیں تو اس طرح منتقل ہوا کہ معلوم ہوا مہمان زیادہ آتے ہیں، اور مہمان زیادہ آتے ہیں تو اس سے پھر منتقل ہوا کس کی طرف؟ سخاوت کی طرف۔ تو یہ معنی ہے واسطوں کے ہونے کا، کہ ذہن براہ راست اس معنی حقیقی سے معنی مراد کی طرف فوراً منتقل نہیں ہوتا، بلکہ کئی واسطے بیچ میں آتے ہیں اور ان کے ذریعے منتقل ہوتا ہوا بالآخر اس معنی مراد تک پہنچتا ہے بھائی، معنی مراد تک۔ جیسے یہاں پر بھائی سمین رخون آیا، اور اس سے کیا کس معنی کا ارادہ کیا؟ غبیون بلیل ان کے معنی کا ارادہ کیا، اور یہاں پر ایک واسطہ تھا، یہاں پر ایک، کیونکہ سمین ان سے ذہن منتقل ہوا کہ معلوم ہوا اس کی ذہنی قوتیں کمزور ہیں، اور جب ذہنی قوتیں کمزور ہیں معلوم ہوا وہ کند ذہن ہے۔ تو دیکھو معنی مراد تک ذہن پہنچا ایک واسطے کے ذریعے، پہلے ایک واسطے کی طرف گیا اور پھر اس سے منتقل ہوا معنی مراد کی۔ اسی طرح رخون وہ ڈھیلا ہے، ڈھیلا ہونے سے ذہن منتقل ہوا کہ معلوم ہوا اس کی جسمانی قوتیں کمزور ہیں، اور اس سے پھر منتقل ہوا کس کی طرف؟ کہ وہ سست ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ واسطے ہوتے ہیں درمیان میں، اور بعض اوقات یہ واسطے زیادہ ہوتے ہیں لیکن ان میں کسی قسم کا خفا نہیں ہوتا، جیسے کثیر الرماد جو تھا اس میں چار پانچ واسطے تھے اور پھر ذہن بالآخر معنی مراد تک پہنچتا تھا، لیکن وہ معنی اتنے ظاہر ہیں کہ اس میں کسی قسم کا خفا نہیں، ذہن فوراً منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات واسطے قلیل ہوتے ہیں لیکن خفی ہوتے ہیں، ذہن فوراً ان کی طرح منتقل نہیں ہوتا۔ تو اگر فوراً منتقل نہ ہو، خفا ہو ان واسطوں کے اندر، تو اس کو آپ نے پڑھا رمز کہتے ہیں، اور اگر خفا نہ ہو تو اس کو اشارہ کہتے ہیں۔ معنی سمجھ میں آیا بھائی واسطے کے، واسطے کا کیا معنی؟ وَهُنَاكَ نَوْعٌ مِّنَ الْكِنَايَةِ يَعْتَمِدُ فِي فَهْمِهِ عَلَى السِّيَاقِ يُسَمَّى تَعْرِيضًا۔ اب بھائی تعریض بیان کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں کنایا کی ایک اور قسم ہے اور اسے تعریض کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تعریض کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں کہیے، کہنا ایک بات سنانا دوسری بات، اسے کہتے ہیں تعریض۔ تعریض کسے کہتے ہیں؟ کہنا ایک بات سنانا دوسری بات، یا یوں کہیے کہنا ایک کو سنانا دوسرے کو۔ بھائی دونوں صورتیں اس میں آ گئیں۔ تو کہتے ہیں وَهُنَاكَ نَوْعٌ مِّنَ الْكِنَايَةِ يَعْتَمِدُ فِي فَهْمِهِ عَلَى السِّيَاقِ، اور یہاں ایک اور قسم بھی ہے کنایا کی، يَعْتَمِدُ جو اعتماد کرتا ہے، فی فہمہ اس معنی کے سمجھنے میں، علی السیاق کس پر؟ سیاق کلام یعنی محل استعمال پر، جہاں جس موقع پر وہ کلام استعمال ہوا تو وہ کلام کا چلاؤ بتلاتا ہے، یعنی اس میں کوئی اور قرینہ وغیرہ نہیں، وہاں کلام کا چلاؤ بتلا دیتا ہے۔ تو یہاں ایک اور قسم ہے کنایا کی جو اعتماد کرتا ہے اس معنی مراد کے سمجھنے میں، علی السیاق کس پر اعتماد کرتا ہے وہ؟ سیاق پر، یعنی کلام کے چلاؤ پر، یعنی محل استعمال پر جہاں پر وہ استعمال ہوا۔ یسمى تعریضا اس کو تعریض کہتے ہیں۔ وہو امالۃ الکلام الی عرض، اور وہ مائل کرنا ہے، امالہ مائل کرنا۔ وہو امالۃ الکلام الی عرض، اور وہ مائل کرنا ہے کلام کو، الی عرض ای ناحیۃ ایک کنارے کی طرف، عرض عین پر پیش ہے بھائی اور را ساکن اور ضاد ہے آخر میں، عرض کہتے ہیں کنارے کو۔ ای ناحیتین کے ساتھ دیکھیے اس کا معنی کر دیا، کلام کو ایک کنارے کی طرف مائل کرنا، ایک جانب کو کلام کو مائل۔ دیکھیے ایک بات آپ سیدھی کر رہے ہیں لیکن ارادہ اس کا نہیں بلکہ کلام کو دوسری طرف مائل کر رہے ہیں، ذکر ایک چیز کا کر رہے ہیں اور مراد، یعنی کہ ایک بات رہے ہیں اور مراد دوسری بات ہے، تو ایک طرف کو آپ نے کلام کو مائل کر دیا۔ کقولک لشخص یضر الناس، جیسا کہ آپ کا ایک ایسے شخص کو جو، جیسے کہ آپ کا کہنا ایک ایسے شخص کو، یضر الناس جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں خیر الناس من ینفعہم، لوگوں میں سے بہترین جو ہے من وہ شخص ہے ينفعهم جو ان کو نفع دے. ایک آدمی ہے وہ لوگوں کو تکلیف دیتا رہتا ہے, آپ اس کے سامنے آ کر اس سے کہتے ہیں خیر الناس من ينفعهم, لوگوں میں سے بہترین وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. اب آپ کہہ تو اس کو یہ رہیں لیکن سنانا دوسری بات چاہتے ہیں. دو معنی ہو سکتے ہیں, یا تو آپ اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہوں گے جملے کے ذریعے, کیا کرنا چاہتے ہوں گے نصیحت کرنا چاہتے ہوں گے کہ یعنی تمہیں لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, تمہیں لوگوں کو تکلیف بلکہ ان کو فائدہ پہنچانا چاہیے. ابھی آپ نے کوئی صراحتن کہا نہیں, صراحتن تو آپ نے یہ کہا خیر الناس من ينفعهم, لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے, لیکن سنانا کیا ہے اس کو مقصد کہ تم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو نیکی کرو ان کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچاؤ. تو یا تو یہ نصیحت کے لیے کہہ سکتے ہیں, یا آپ اس کو یوں کہیں بات سنانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں یہ یوں کہیں آپ اس کو تانا دینا چاہتے ہیں. پہلی صورت ہی تھی نصیحت والی ہم نے بنائی, آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں تانا دینا چاہتے ہیں. آپ نے کیا کہا خیر الناس من ينفعهم, لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو وہ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر خیر والی کوئی بات نہیں, تم تو کیا کرتے ہو لوگوں کو بہترین آدمی تو ہوا جو لوگوں کو نفع پہنچائے اور تم تو کسی کو نفع پہنچاتے نہیں, تمہارے اندر بھی خیر تمہارے اندر یعنی خیر والی کوئی بات نہیں ہے, یہ سنانا چاہتے تھے آپ اس کو. بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ تو یہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے, نصیحت کے طور پر بھی بعض اوقات ایسا کلام کیا جا سکتا ہے اور بعض اوقات دوسرے کو تانا دینے کے لیے. لیکن اب صراحتاً تو تانا دیتے نہیں, اس کا خوف بھی ہے. کس انداز میں کہتے ہیں خیر الناس مین, لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے, اور تم تو نقصان دیتے ہو, معلوم ہو تمہارے اندر خیر والی کوئی بات نہیں ہے. بھائی بھائی یہاں ایک اور مختصر بات یاد رکھیے بھائی, ایک مختصر اور قیمتی بات. آپ کتابوں میں پڑھتے ہوں گے کہ المجاز ابلغ من الحقیقت والتصریح, مجاز حقیقت اور تصریح کے مقابلے میں ابلغ ہے, زیادہ مبالغہ ہے یعنی اس کے اندر, یا یوں کہیں وہ افضل ہے. ایک بات صراحتن کی جائے صاف لفظوں میں اور ایک بات مجاز کے انداز میں کی جائے, تو زیادہ مبالغہ کس کے اندر یا افضل صورت کون سی ہے؟ مجاز افضل ہے صریح کے بجائے, صریح کے بجائے. اسی طرح آپ نے یہ بھی سنا ہوگا الکنایت ابلغ من الصریح, کنایہ کیا ہے؟ زیادہ بلیغ ہے, اس میں زیادہ مبالغہ ہے کس کے مقابلے میں؟ صریح کے, یعنی صاف لفظوں میں کہنے کے بجائے. بھائی بھائی دیکھیے مجاز اور کنایہ یہ حقیقت اور تصریح سے افضل ہیں. ایک لفظ ہے اس کا آپ حقیقی معنی کے ساتھ یعنی صریح صاف لفظوں میں ایک بات کہتے ہیں, اور ایک بات آپ مجاز کے انداز میں کہتے ہیں یا کنایہ کے انداز میں کہتے ہیں. تو یہ مجاز اور کنایہ کے انداز میں بات کرنا یہ ابلغ ہے, افضل ہے بھائی, یعنی اس میں زیادہ مبالغہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ مجاز حقیقت کے مقابلے میں ابلغ کس طرح ہے, زیادہ مبالغہ کس طرح ہے اس میں؟ بھائی ابلغ کا معنی میں زیادہ مبالغے کے بھی کر رہا ہوں اور افضل کے بھی کر رہا ہوں. بعضوں نے لکھا ہے ابلغ بمان ابلغ, یہ مبالغے سے ہے, ابلغ جس میں زیادہ مبالغہ ہو, بھائی زیادہ مبالغہ ہو. بعضوں نے لکھا ابلغ بمانے افضل کے ہے کہ کنایہ کیا ہے؟ صریح کے مقابلے میں افضل ہے, افضل ہے. تو جو بھی معنی آپ کرنا چاہیں. اچھا بھائی پہلی بات کیا کہ مجاز حقیقت سے افضل ہے. مجاز کس طرح افضل ہے بھائی؟ دیکھیے آپ ایک بات صریح لفظوں میں کہتے ہیں وہ بہادر آدمی ہے, وہ صاف لفظوں میں آپ نے اس کی بہادری بیان کی. اور ایک ہے آپ مجاز کے انداز میں کہتے ہیں ہوا اسد، وہ شیر ہے شیر. بھائی کس میں مبالغہ زیادہ؟ ہوا اسد کے اندر، اس لیے کیونکہ یہاں آپ نے اس پر اسد کا لفظ بول دیا، اور بہادری میں سب سے زیادہ مشہور کون ہے؟ شیر ہی سب سے زیادہ مشہور ہے. تو جو سب سے زیادہ مشہور تھا اس کے ساتھ آپ نے اس کو ملا دیا، اسی کی جنس میں اس کو داخل کر دیا، تو اس کے اندر زیادہ بہادری بیان ہوئی، یا آپ ویسے کہہ دیتے وہ بہادر آدمی ہے، اس میں زیادہ بیان تھا بہادری کا. ظاہری بات ہے کہ جب آپ نے اس کو کس کے ساتھ ملا دیا؟ شیر کے ساتھ ملا دیا، اس میں مبالغہ زیادہ ہے بھائی. یعنی جو سب سے زیادہ جس میں بہادری ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ نے اسے ملا دیا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مجاز کے اندر صریح کلام کے مقابلے میں زیادہ مبالغہ ہے. ایک آپ نے کہا صریح کلام کا وہ بہادر ہے، اور ایک آپ کہتے ہیں ہوا اسدن وہ شیر ہے. کس میں زیادہ بہادری کا بیان؟ ہوا اسدن وہ شیر ہے، کیونکہ آپ نے اس کو جو بہادری میں سب سے مشہور ہے اس چیز کے ساتھ آپ نے ملا دیا، تو اس میں مبالغہ زیادہ ہے. صورت سمجھ میں آتی. اسی طرح الکنایا تو اب لغو من الصریح، کنایا صریح سے افضل ہے، کنایا بھی افضل ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ کنایا میں دعوی کے ساتھ دلیل ہوتی ہے. دعوی کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ دلیل بھی آ جاتی ہے. اور ایک دعویٰ ہے بغیر دلیل کے، ایک دعویٰ ہے دلیل کے ساتھ. کس میں قوت زیادہ؟ جس میں دلیل ہے. مثلا میں نے کہا تھا زید لمبے قد والا ہے، یہ ایک صریح بات ہے. زید لمبے قد والا، میں آپ سے کہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے، یہ تو ایک دعویٰ ہو گیا. کوئی دلیل ہے؟ یا یوں کہتا ہوں، یوں کہ کثیر الرماد کی مثال بنائیں، زید کثیر الرمادی، زید زیادہ راکھ والا ہے. اور ایک یہی لفظ میں صریح کہتا ہوں زید بڑا سخی ہے. جب میں نے صراحتن کہا زید بڑا سخی ہے، دعویٰ آ گیا. کوئی دلیل ہے ساتھ؟ دلیل کوئی نہیں، لیکن کنایہ میں دلیل بھی ساتھ ہوتی ہے. میں نے کہا ہوا کثیر الرمادی، وہ زیادہ وہ بڑا سخی ہے. کثیر الرماد ذکر کیا لیکن مراد کیا ہے؟ سخاوت ہے، وہ بڑا سخی ہے. تو دعویٰ آ گیا اور ساتھ دلیل بھی آ گئی. دلیل کیا ہے اس بات کی کہ وہ بڑا سخی ہے؟ کہ اس کے ہاں راکھ زیادہ ہوتی ہے، یہ دلیل ہے اس بات. دلیل آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو کنایہ میں کیا ہوتا ہے؟ ساتھ دلیل آ گئی بھائی، دلیل آ جاتی. یہ جیسے میں نے کہا تھا زید لمبے قد والا ہے، ایک یہی بات میں صاف لفظوں میں ویسے ہی کہتا ہوں زید لمبے قد والا ہے، تو دعویٰ تو آ گیا، ساتھ دلیل کوئی نہیں. لیکن اسی کو میں کنائے کے رنگ میں کہتا ہوں زید طویل النجادی، زید لمبی حمائل والا ہے. کیا مراد کیا ہے؟ لمبے قد. اب بھی میں نے یہی کہا زید لمبے قد والا ہے، لیکن اب کنائے کے رنگ میں کہا، اور کنائے میں ساتھ دلیل بھی ہوتی ہے، دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل. کہا کیا؟ زید طویل النجادی، مراد کیا ہے؟ لمبے قد والا. دعویٰ کیا ہوا؟ کہ زید لمبے قد والا، اور دلیل بھی ساتھ آ گئی. کیا؟ کہ اس کی حمائل لمبی ہے. اگر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا قد لمبا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کنایہ جو ہے وہ صریح سے اور حقیقت سے ابلغ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دعویٰ مع دلیل کے ہوتا ہے. اسی طرح مجاز بھی جو ہے وہ ابلغ ہے صریح اور حقیقت سے، کیونکہ مجاز کے اندر تاکید ہے، زیادہ مبالغہ ہے کہ آپ ایک چیز کو دوسری قوی چیز کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کے اندر بھی یہ وصف جو ہے بڑا ہی قوی پایا جا رہا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.